بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی ہے جسے اندھڑ کے دن کی تند ہوا اڑا لے جائے کہ وہ اپنے حاصل کیے ہوئے پر بھی کوئی اختیار نہ رکھیں گے اور یہی بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، وہ چاہے تو تم کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق کو لا سکتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 18-20 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد پروگرام دریچے سماعت فرمائیں گے، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں خوفناک دہشت گردانہ بم دھماکہ، دسیوں افراد جاں بحق اور زخمی۔ غنڈوں کی زبان استعمال کرنے اور دھونس و دھمکی دینے والا شخص ذلیل و رسوا ہو کر اقتدار سے باہر نکلا، ٹرمپ کی ذلت آمیز رخصتی، صدر روحانی کا بیان۔ ہندوستان میں کرونا ویکسین بنانے والی سیروم انسٹیٹیوٹ کی عمارت میں آترزدگی کا سانحہ، کمپلیکس کے نئے پلانٹ کو زبردست نقصان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے وسطی علاقے میں ہونے والے دو دھماکوں میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ موصولہ خبروں کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں یہ دھماکے اتیران چوک اور باب الشرقی کے علاقے میں ہوئے، جن میں کم سے کم 28 افراد جاں بحق اور 73 دیگر زخمی ہو گئے۔ السمریہ ویب سائٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں اعلان کیا کہ بغداد کے اتیران چوک اور باب الشرقی میں ہونے والے دھماکوں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع کہنا ہے کہ خود کش دھماکے تھے۔ بغداد آپریشنل کمان نے بھی کہا کہ اتیران چوک پر ہونے والا دھماکہ خود کش حملہ تھا۔ سیکورٹی فورس کے جوانوں کے جائے واقعہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور آس پاس کے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ عراق میں ایران کے سفارت خانے نے بغداد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکوں کی مذمت کی ہے، جس میں کئی بے گناہ عراقی شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ بغداد میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان میں ان دہشت گردانہ حملوں کا شکار ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد سے جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ اس بیان میں اسی طرح عراق کی حکومت اور سیکورٹی اداروں کے اقدامات پر حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ عراق کی حکومت اور قوم کی حمایت کرتا رہا ہے، اور وہ ہر طرح کی ممکنہ امداد کے لیے بھی آمادہ ہے۔ بغداد میں ایران کے سفارت خانے کے بیان میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ عراق کے سیکورٹی ادارے جلد ہی ان دہشت گردانہ اقدامات کے ذمہ دار عناصر کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ سامنے سخت اسٹوڈیو میں اسی حوالے سے گفتگو کے لیے موجود ہیں عالمی امور کے ماہر تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی صاحب۔ میں ان سے سوال کروں گا کہ یہ امریکہ علاقے میں کافی عرصے سے موجود ہے اور اپنی شیطنت بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ علاقے مایا داعش کو ختم کرنے کے لیے، نابود کرنے کے لیے اور بدامنی کا خاتمہ کرنے کے لیے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کے جھوٹے دعوے ہیں کہ اس نے ایسا کچھ کیا علاقے میں آ کے، بلکہ اس کے آنے سے اور زیادہ بدامنی پھیلی ہے اور دہشت گردی کو فروغ ملا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب اس وقت جبکہ اور ٹرمپ کے دور میں، چار سال دور میں بہت زیادہ سب کچھ ہوا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اب یہ جب نئی حکومت اقتدار میں آئی ہے امریکہ کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں کوئی نئی تبدیلی رونما ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بدامنی جو اس خطے میں پھیلی ہے، خاص طور پہ یہ اس کا آغاز جو ہے 9/11 کے واقعات کے بعد سے ہوا۔
جی
اس سے پہلے ہمیں کوئی کدوکا دہشت گردی کے واقعات نظر آتے تھے، لیکن جب سے امریکہ نے 9/11 کے واقعات کے بعد اس خطے پر چڑھائی شروع کی اور خاص طور پر افغانستان پر حملہ کیا، اس کے بعد عراق پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے خطے کو دہشت گردی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس کے ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کے بہت سارے اہداف ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان میں اس کے خاص اہداف ہیں، عراق میں اس کے خاص اہداف ہیں، کلن مشرق وسطی کے علاقے میں خاص اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انہی اہداف کے پیش نظر جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے دہشت گرد گروہ وجود میں لائے گئے، جس میں بدترین گروہ جو تھا وہ داعش تھا۔
جی
اور داعش نے بہت زیادہ انسانیت سوز کاروائیاں اور اقدامات انجام دیے، اور اب تو اس کا دائرہ جو ہے داعش کا ہم دیکھتے ہیں کہ عراق اور افغانستان سے اور شام سے نکل کر افریقہ اور پاکستانی ممالک، پاکستان تک بھی پہنچ چکا ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے داعش نے پاکستان میں 11 کانکنوں کو شہید کر دیا اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ تو یہ امریکہ کی ایک جو ہے وہ پالیسی رہی ہے کہ اس خاص طور پر اسلامی جو ممالک ہیں اور اسلامی دنیا جو ہے اس کو بدامنی کا شکار کیا جائے، اور اس امریکہ کا سب سے اہم ہدف ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس خطے میں، مشرق وسطی میں اور مغربی ایشیا میں، وہ اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی پالیسی ہے امریکہ کی کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، چاہے امریکہ میں کوئی بھی حکومت قائم ہو، چاہے ڈیموکریٹس کی حکومت ہو یا ریپبلکنز کی حکومت ہو، تو ہر حکومت
جو بھی خارجہ پالیسی میں یہ ہے ہی ہے کہ
جی ہاں
جہاں بھی جو بھی حکومت آئے گی ایسی ہی رہے گی،
ایسے ہی رہے گی۔ بلکہ بعض مبصرین کا تو کہنا یہ ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ صدور کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں کے جو صدور ہیں امریکہ کے،
زیادہ صہیونی لابی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔
جی 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 صہیونی لابی امریکہ میں بہت قوی ہے اور اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے پالیسی ساز اداروں میں، اور وہی اس طرح کے جو ہیں وہ پالیسیاں بناتی ہے، اور خود امریکی صدور جو ہیں ان کی صرف ٹیکٹیک میں فرق آتا ہے، جی طریقہ کار میں فرق آتا ہے، لیکن ان کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں مغربی ایشیا کے ممالک میں، تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی، ٹیکٹیک میں تبدیلی آئے گی، طریقہ کار میں تبدیلی آئے گی، وہی پالیسیاں جو ٹرمپ کے زمانے میں تھیں یا ٹرمپ سے پہلے تھیں، وہی خارجہ پالیسی میری مراد ہے، تو اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ ظاہری طور پر ممکن ہے کہ کچھ تبدیلی کے آثار جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیں، اور جیسا کہ بعض آثار دکھائی بھی دیے ہیں۔ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی بعض ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے ہیں، اور ٹرمپ نے جو اقدامات کیے تھے ان کو کالعدم یا منسوخ کرنے کا اس نے اقدام کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے خاص طور پر مغربی ایشیا کے حوالے سے، تو اس میں سب سے بنیادی جو ان کے سامنے بات رہتی ہے وہ اسرائیل کا تحفظ ہے، اسرائیل کا دفاع ہے۔ ٹرمپ بھی یہی کام کرتے تھے کہ وہ بھی اسرائیل کا تحفظ کرتے تھے، اور اب بائیڈن بھی اسرائیل کا تحفظ کریں گے، اب اس کا طریقہ کار بدل جائے گا۔ لیکن مجموعی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں اور وہ طریقہ کار میں تبدیلی نظر آئے گی،
بڑی تبدیلی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا،
کسی بڑی تبدیلی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔
جی ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، یہ تھے اعلی امور کے ماہر گلشن عباس نقوی صاحب۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بید بلند خلیج فارس کی گیس ریفائنری کو علاقے کی سطح پر ایک عظیم ترین پروجیکٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ غنڈہ گردی کی زبان استعمال کر کے اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، وہ خود ہی ذلت و رسوائی کے ساتھ سنگوں ہو گئے۔ مغربی ایشیا میں سب سے بڑی گیس ریفائنری کی حیثیت سے بید بلند خلیج فارس گیس پروجیکٹ کا جمعرات کے روز ایران کے صوبے خوزستان میں صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی کے حکم سے افتتاح ہوا۔ اس قومی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ جو لوگ ایرانی عوام کے خلاف سازش اور منصوبہ بندی کر رہے تھے، ان کے اقدامات اور کام ان کے اقتدار کے آخری دنوں میں پوری دنیا اور خود امریکی عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گئے اور سب نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جمہوریت کے کتنے مخالف ہیں۔ صدر مملکت نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ توانائی کے ذرائع اور ذخائر کے لحاظ سے علاقے میں ایران کا ایک خاص مقام ہے، کہا کہ 32,000 ارب میٹر مکعب گیس کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا میں گیس کی فراہمی کا سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ ہے۔ انہوں نے تیل اور گیس کے شعبوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خصوصی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو تیل اور گیس کی ضرورت ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران گیس اور بجلی کی پیداوار اور برآمدات کے شعبے میں علاقے کا اہم ترین مرکز بن سکتا ہے۔ مغربی ایشیا میں سب سے بڑی گیس ریفائنری کی حیثیت سے بید بلند خلیج فارس گیس پروجیکٹ، جو ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، پابندیوں کے دوران ایرانی ماہرین کا ایک اہم ترین شاہکار ہے، جس کا ایک اہم ترین مقصد گیس فلر کو جمع کر کے انہیں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے لیے کارآمد خوراک میں تبدیل کرنا ہے۔ 3,40,00,000,000,000 ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ بید بلند خلیج فارس گیس پروجیکٹ کا اندرون ملک ماہرین کی کاوشوں سے 36 ماہ کے اندر افتتاح ہوا ہے۔ اس پروجیکٹ کی بدولت ایران کی سالانہ 70 کروڑ سے زائد ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ جو بائیڈن نے عہدہ صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے احکامات پر دستخط کر دیے ہیں، جن میں ٹرمپ کے متعدد سابقہ فیصلوں پر خط کھینچ دیا ہے۔ جو بائیڈن کے معاونین نے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے ہی دن ڈونلڈ ٹرمپ کے متعدد اقدامات اور فیصلوں کو منسوخ کرتے ہوئے 17 فرمان جاری کیے، جن میں پیرس معاہدے میں واپسی، کورونا کے موجودہ حالات میں سبھی کے لیے ماسک پہننے کو لازمی قرار دینا، بعض مسلمان ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے کی پابندی کو ختم کرنا اور میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کو روک دینا شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 4 برس کے دوران انتہائی غیر متوقع اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس معاہدے اور ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی سمجھوتے سمیت متعدد عالمی معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا اور بہت سے عالمی اداروں سے امریکہ کو باہر نکال لیا تھا۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے عالمی سطح پر امریکہ کے چہرے کو، جو ٹرمپ کے دور اقتدار میں بری طرح سے مسخ ہو گیا تھا، بہتر بنانے اور ساکھ کو بہتر بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ البتہ اس حوالے سے بہت زیادہ ابہامات پائے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اصل سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے اور وینزویلا اور شمالی کوریا کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسی سمیت خارجہ پالیسی کے بنیادی ایجنڈے اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں وائٹ ہاؤس کی سوچ تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو بائیڈن اور ان کی ٹیم کے اعلی عہدیداروں کے موقف کا جائزہ لیا جائے تو اس سوال کا جواب منفی دکھائی دیتا ہے۔ اکثر مبصرین کا خیال ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کے زیادہ تر معاملات ثابت ہیں اور ان میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لہذا خارجہ پالیسی کے حوالے سے امریکی صدور کے درمیان صرف طریقہ کار اور ٹیکٹک کے حوالے سے فرق دکھائی دیتا ہے۔ ایران کے سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے امریکہ میں ٹرمپ حکومت کے خاتمے پر رد عمل میں ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا تمہیں ہیرو نہیں زیرو سمجھتی ہے۔ اپنے ٹویٹ ہینڈل سے سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کوئی تمہیں قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کی وجہ سے ہیرو نہیں سمجھتا۔ اس پیغام میں آیا ہے کہ مسٹر ٹرمپ، تم نے میرے والد کو اس خام خیالی میں شہید کرایا تھا کہ دنیا تمہیں ہیرو سمجھے گی، وہ داعش کے خلاف کامیاب جنگ کی قیادت کرنے والے جنرل تھے، لیکن اس کے مقابلے میں تم مغلوب، تنہا اور ناکام و نامراد ہو چکے ہو۔ کوئی تمہیں ہیرو نہیں سمجھتا، بلکہ تمہیں ایسا شخص سمجھتا ہے جو اپنی باقی بچی زندگی دشمنوں کے خوف میں گزارے گا۔ ہندوستان کے شہر پونا میں کورونا ویکسین بنانے والے سیروم انسٹیٹیوٹ کی عمارت میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جس سے نئے پلانٹ کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پونا میں سیروم انسٹیٹیوٹ کی عمارت میں جہاں کورونا ویکسین تیار کی جا رہی ہے بری طرح آگ لگ گئی، تاہم بعض خبروں میں کہا گیا کہ آگ نئے پلانٹ میں لگی ہے اور اس عمارت میں ویکسین تیار نہیں کیا جا رہا ہے۔ فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ سیرم انسٹیٹیوٹ کے نئے پلانٹ کے ٹرمینل نمبر 1 کے گیٹ میں آگ لگی۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے، اور اب ٹریکٹر ریلی نکالنے کے معاملے پر بھی کسانوں اور دہلی پولیس کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں نے دہلی اور اس کے آس پاس ٹریکٹر ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ٹریکٹر ریلی کے معاملے میں دخل دینے سے انکار کے بعد دہلی پولیس نے جمعرات کو کسان رہنماؤں سے بات کی، لیکن کسانوں نے کہا کہ 26 جنوری کو ہر حال میں ٹریکٹر ریلی نکالیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ دہلی پولیس نے انہیں دہلی میں ٹریکٹر ریلی کی صورت میں داخلے کی اجازت نہیں دی، لیکن وہ دہلی میں ٹریکٹر ریلی نکالنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک آج 57ویں دن بھی جاری رہی. تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی.
ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک آج 57ویں دن بھی جاری رہی. نئے زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے مطالبے کو لے کر پنجاب سمیت کئی ریاستوں کے کسان دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں. اس مسئلے کو لے کر حکومت اور کسانوں کے درمیان جاری تعطل کے خاتمے کے لیے اب تک دونوں فریقوں کے درمیان 10 دور کے مذاکرات ہو چکے ہیں, لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے. کل 10ویں دور کے مذاکرات میں ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ حکومت کی ایک تجویز پر کسان غور کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. کسان لیڈروں نے کہا ہے کہ سبھی کسان تنظیموں سے گفتگو کے بعد 22 جنوری کے مذاکرات میں ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے. کسان لیڈروں نے کہا کہ انہیں سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل یافتہ کمیٹی پر تو بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایسے افراد شامل ہیں جو پہلے ہی نئے زرعی قوانین کی حمایت کر چکے ہیں, لیکن حکومت نے ان زرعی قوانین کو فی الحال معطل رکھنے کی جو تجویز پیش کی ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے. کسان لیڈر درشن پال سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت نے بھروسہ دلایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کر کے نئے زرعی قوانین کو 18 مہینے تک معطل رکھنے کے فیصلے سے عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا جائے گا. واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس سے پہلے حکومت کو زرعی قوانین پر عمل درآمد کو فی الحال معطل رکھنے کا حکم دیا تھا. کسان لیڈروں کے درمیان اس وقت حکومت کی اس نئی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے. مرکزی حکومت نے کسانوں کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی ہے کہ کسانوں اور حکومت کی ایک مشترکہ کمیٹی بنا دی جائے, اور جب تک یہ کمیٹی کسی فیصلے پر نہیں پہنچے گی تب تک تینوں زرعی قوانین کو نافذ نہیں کیا جائے گا. مذکورہ کمیٹی کو رپورٹ تیار کرنے کے لیے 18 مہینے یعنی 1.5 سال کا وقت دیا جائے گا. شمشاد کاظمی, ریڈیو تہران, دہلی.
لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے استثناء کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق مالی بدعنوانی کے ایک اہم کیس آشیانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے شہباز شریف کی حاضری کے استثناء کو کالعدم قرار دے دیا اور ان سے کہا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں عدالت کے روبرو پیش ہوں. جمعرات کو آشیانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران عدالت کے جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ایک ملزم باقی مقدمات میں عدالت میں پیش ہوتا ہے, اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملزم کچھ مقدمات میں تو نیب کی عدالت میں پیش ہو اور ایک مقدمے میں اس سے حاضری سے استثناء دے دیا جائے. عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت میں شہباز شریف کی موجودگی میں گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے. عدالت نے 2018 میں آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف کو ضمانت دینے کے بعد حاضری سے استثناء قرار دے دیا تھا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم, اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن نے 20 جنوری کے دن حلف اٹھایا, جس کے بعد اس ملک کے خارجہ پالیسی میں تبدیلیوں کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو بائیڈن کے عہد صدارت میں امریکی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کے سلسلے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. جو بائیڈن نے صدر کی حیثیت سے پہلے ہی دن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کو کالعدم قرار دینے کے لیے 17 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے. ان میں سے پیرس معاہدے اور صحت کی عالمی تنظیم میں امریکہ کی دوبارہ شمولیت کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. جو بائیڈن کے ان اقدامات کا عالمی سطح پر خصوصاً واشنگٹن کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے. ٹرمپ حکومت ایک طرفہ پالیسیاں اختیار کرتے اور فرسٹ امریکہ کا نعرہ لگاتے ہوئے بہت سے عالمی معاہدوں سے نکل گئی, اور اس طرح اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اور ایک خاص انداز میں ملٹی لیٹرلزم پر ضرب لگائی. ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اقدامات پر عالمی سطح پر حتیٰ یورپ کی جانب سے تنقید کی گئی, اور انہی اقدامات کی وجہ سے امریکہ آئے دن تنہائی کا شکار ہوتا رہا اور اس کی عالمی ساکھ شدید متاثر ہوئی. اب جو بائیڈن عالمی سطح پر ایک مؤثر طاقت کے طور پر امریکہ کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے کوشش میں ہیں, لیکن اس کے باوجود اس سلسلے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بائیڈن حکومت بعض اہم بین الاقوامی مسائل اور امریکہ کی خارجہ پالیسیوں میں تبدیلی لانے کی توانائی رکھتی ہے؟ ان اہم مسائل میں سے ایران اور ایٹمی معاہدے, یا وینزویلا اور شمالی کوریا سے متعلق امریکی پالیسیوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم بائیڈن اور ان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے حالیہ بیانات کو مد نظر رکھیں تو اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت بدلنے سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اصولوں میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی اور اس ملک کے صدور کا صرف طریقہ کار ہی مختلف ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ ایران اور ایٹمی معاہدے سے متعلق جو بائیڈن کی حکومت کے موقف میں کھل کر سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ حکومت کی طرح بائیڈن حکومت بھی ایران پر گوناگو بے بنیاد الزامات لگا کر ایران پر ایٹمی پابندیوں میں توسیع اور آئندہ ہر طرح کے مذاکرات میں ایران کی علاقائی پالیسیوں اور اس کے میزائلی پروگرام کو زیر بحث لانے کی خواہاں ہیں۔ اسرائیل کی حمایت بھی امریکہ کی خارجہ پالیسی کا اٹل اصول ہے اور کسی بھی طرح کے حالات میں امریکہ کی اس خارجہ پالیسی میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس سلسلے میں بائیڈن صہیونی حکومت اور عرب ممالک کے تعلقات معمول پر لانے کے عمل کو جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔ دوسری جانب چونکہ امریکہ کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، مثلا امریکہ اقتصادی طور پر کمزور ہوا ہے، اسے بجٹ خسارے کا سامنا ہے، وہ بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہے اور اس ملک میں قوم پرستی کو ہوا ملی ہے، ان سب امور کے پیش نظر بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کوئی بنیادی تبدیلی لا سکیں گے۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے جولائی سن 2020 میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی تو آئی ہے لیکن یہ تبدیلی ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد نہیں آئی، کہا تھا کہ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست کی صورت میں امریکہ کی خارجہ پالیسی نہیں بدلے گی۔ جرمنی کے سابق وزیر خارجہ زیگمار گابریل نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں امریکہ پالیسیوں میں آنے والی تبدیلی کوئی وقتی اور عارضی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عالمی مسائل کے سلسلے میں امریکی پالیسی بدل چکی ہے۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا اور اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا
غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, یادوں کے جھروں کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 2 بہمن 7 جمادی الثانی اور 21 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات جمادی الثانی سن 525 ہجری قمری کو ابو الفضائل کے نام سے معروف عین القزات حمدانی کو حمدان شہر میں تخت دار پر لٹکا دیا گیا. ان کی عمر 43 سال تھی. وہ ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ باذوق شاعر اور ادیب بھی تھے. وہ اپنے نظریات اور عقائد بے خوف ہو کر بیان کرتے تھے, چنانچہ اسی بنا پر سلجوقی بادشاہ سلطان سنجر کے حکم پر انہیں گرفتار کر لیا گیا, اور پھر کچھ دن کے بعد ہمدان میں واقع ان کے مدرسے کے سامنے انہیں پھانسی دے دی گئی. عین القزات نے متعدد کتابیں بھی تحریر کی ہیں, جن میں تمہیدات اور حقائق القرآن خاص طور سے قابل ذکر ہیں. سات جمادی الثانی سن 663 ہجری قمری کو قاضی اشرف کے نام سے معروف مصری عالم دین بہاء الدین ابو العباس نے قاہرہ میں وفات پائی. وہ اپنے والد قاضی فاضل کی طرح قاہرہ میں قضاوت کے پیشے سے وابستہ تھے, اور اپنی تحریروں میں اپنے والد کے اسلوب کی پیروی کیا کرتے تھے. قاضی اشرف کو معتبر احادیث سننے اور انہیں جمع کرنے کا شوق تھا, چنانچہ ان کی کتابوں میں ان کے توسط سے جمع شدہ احادیث کا ایک خطی نسخہ بھی موجود ہے. اکیس جنوری سن 1612 کو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کا انتقال ہوا. قلی قطب شاہ دکن کے قطب شاہی خاندان کے سب سے ممتاز بادشاہ تھے. وہ سن 1580 میں 12 سال کی عمر میں اپنے والد ابراہیم قطب کی وفات کے بعد تخت نشیں ہوئے تھے. وہ جلال الدین اکبر اور شاہ عباس صفوی کے ہم عصر تھے. قلی قطب شاہ کو فن تعمیر میں خاص دلچسپی تھی. انہوں نے حیدرآباد میں کئی مشہور عمارتیں تعمیر کروائیں. وہ خوش نویسی کا بھی بڑا ذوق رکھتے تھے اور علماء اور شعرا کے بہت قدرداں تھے. قلی قطب شاہ جملہ اصناف سخن میں تبا آزمائی کرتے تھے. انہوں نے 50,000 سے زیادہ اشعار کہے, جن کو ان کے بھتیجے اور جانشین سلطان محمد نے ان کی وفات کے بعد مرتب کیا. قلی قطب شاہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کا اردو کلام مجموعی طور پر موجود ہے, جس میں مثنویاں, قصیدے, ترجیح بند اور مراسی شامل ہیں. 21 جنوری سن 1737 عیسوی کو ہندوستان کے مشرقی علاقے خلیج بنگال میں شدید طوفان کے سبب 300,000 افراد مارے گئے۔ یہ طوفان اس علاقے میں سب سے زیادہ تباہ کن طوفان قرار دیا جاتا ہے۔ خلیج بنگال ایسا علاقہ ہے جہاں وقفے وقفے سے بڑے بڑے طوفان اور تباہ کن سیلاب آتے رہتے ہیں، جن سے بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اکیس جنوری سن 1793 عیسوی کو فرانس کے بادشاہ لوئی شانزدہم کو سزائے موت دے دی گئی۔ وہ سن 1774 میں تخت سلطنت پر بیٹھے۔ انہیں انقلاب فرانس کی کامیابی کے 4 سال کے بعد پھانسی دی گئی۔ فرانسیسیوں نے اپنی اقتصادی اور سماجی حالت ابتر ہونے کی وجہ سے سن 1789 میں لوئی شانزدہم کے خلاف قیام کیا اور اس کے 3 سال کے بعد ان کی سلطنت باقاعدہ طور پر ختم ہو گئی، لیکن چونکہ انہوں نے خفیہ طور پر بیرونی ممالک سے مدد چاہی تھی، اس لیے ان پر غداری کا مقدمہ چلا اور پھر پھانسی دے دی گئی۔ اکیس جنوری سن 1924 عیسوی کو روس کے کمیونسٹ انقلاب کے رہنما ولادیمیر الیچ اولیانوف کا انتقال ہوا۔ وہ لینن کے نام سے مشہور تھے۔ لینن سن 1870 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے روس کی شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد یونیورسٹی کے دور سے شروع کی اور سن 1900 تک روس سے باہر جانے سے پہلے کئی بار قید ہوئے۔ انہوں نے قید اور جلا وطنی کے عرصے میں کئی کتابیں لکھیں۔ لینن نے روس سے باہر بھی اپنی ان سرگرمیوں کو جاری رکھا اور اپریل سن 1917 میں واپس روس آ گئے تاکہ کمیونسٹ انقلاب کی قریب رہ کر قیادت کر سکیں۔ وہ انقلاب کی کامیابی کے بعد روس کے سربراہ بنے اور 21 جنوری سن 1924 کو اس زخم کے باعث ان کا انتقال ہو گیا جو انتقال سے 6 سال پہلے ایک قاتلانہ حملے میں انہیں لگا تھا۔ لینن کے افکار نے مارکس کے نظریات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ دو بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایران کی مسلمان قوم کا احتجاج جاری رہنے کی وجہ سے شاہ کی فوج اور عوام کے درمیان جھڑپوں میں بہت سے لوگ شہید اور زخمی ہو گئے۔ ایرانی قوم بڑی بے صبری کے ساتھ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایران آمد کی منتظر تھی اور وہ اپنے محبوب قائد کے زبردست استقبال کی مکمل تیاریاں بھی کر چکی تھی۔ اسی سلسلے میں علماء اور عوامی نمائندوں کا ایک مشترکہ مرکز تشکیل پایا تاکہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا عظیم الشان استقبال کیا جا سکے۔ بہت سے لوگ دوسرے شہروں اور دیہاتوں سے تہران پہنچنے میں کامیاب ہوئے تاکہ استقبال میں شامل ہو سکیں۔ دوسری طرف لوگوں کے وسیع مظاہروں کے بعد ایئر فورس کے 40,000 افسروں اور جوانوں نے بھی ایران کی مجاہد قوم کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے بھوک ہڑتال شروع کر دی اور امریکی نمائندوں کو ایران سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام کلام نور۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 11ویں اور 12ویں آیتوں سے کرتے ہیں.
فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سب کی سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے. آسمانوں زمین کی تمام کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے، وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ خداوند عالم انسانوں کا حقیقی ولی و سرپرست ہے، لیکن بعض افراد پروردگار عالم کی ولایت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اس کے بیان کردہ قوانین و دستورات کی پیروی نہیں کرتے. اس آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، وہی خدا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان پر حاکم نظام اسی کے ذریعے جاری ہوتا ہے. پروردگار عالم کی تدبیر کی ایک علامت یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی جن سے ہی ان کے لیے شریک حیات پیدا کیا ہے، جو ایک جانب ان کے جان و دل اور روح کے سکون کا باعث ہیں تو دوسری جانب ان کی نسل کے باقی رہنے کا وسیلہ اور ان کے وجود کو دوام عطا کرنے کا باعث ہیں. خداوند عالم نے انسانوں کے علاوہ جانوروں اور دوسری مخلوقات میں بھی زوجیت کے نظام کو، کہ جو ان کی نسل کی بقا کا ضامن ہے، برقرار رکھا ہے. کیا اس کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے جو خداوند عالم کی طرح علم و قدرت رکھتا ہو؟ حالانکہ کائنات میں کوئی بھی چیز اس کے مشابہ اور اس کے جیسا نہیں ہے، اور وہ ہر طرح کے نقائص سے پاک و منزہ ہے. قابل افسوس بات یہ ہے کہ بہت سے افراد کا خیال ہے کہ کوئی خدا تھا جس نے اس تمام لوگوں کو خلق کر دیا، پھر تمام امور کو انسانوں کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اس وقت کائنات میں اس کا کوئی دخل و تصرف نہیں ہے۔ قرآن کریم اس غلط نظریے کو شدت کے ساتھ باطل قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، وہ تمام مخلوقات کا خالق اور کائنات کے تمام امور کا چلانے والا ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے، اس وقت بھی وہ لوگوں کے اعمال و رفتار پر ناظر ہے اور زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجی اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام مخلوقات بھی اسی کے قبضۂ قدرت میں ہیں، اور وہ مصلحت کے مطابق جس دن کو چاہے وسیع کر دیتا ہے اور جس دن مصلحت سمجھتا ہے دن کو تنگ اور محدود کر دیتا ہے، اور یہ سب کے سب علم و حکمت کی بنیاد پر ہے۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی نسل و بقا کا راز شادی میں پوشیدہ ہے، البتہ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی، نہ کہ دو ہم جنس آپس میں شادی کریں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بعض معاشروں میں اس طرح کی شادیوں کا چلن بہت تیزی سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ خداوند عالم کا کوئی بھی شریک و نظیر نہیں ہے، اور وہ انسانوں کی طرح شریک حیات کا محتاج نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کی خبر گیری کرتا ہے اور ان کے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ رزق میں وسعت یا تنگی خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، اور مہر و غضب اس کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے بہت سے کفار دولت مند اور بہت سے مومنین تنگ دست ہوں یا اس کے برعکس۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 13ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نورانیت بخشتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔
اس نے تمہارے لیے دین میں وہ راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نوح کو کی ہے، اور جس کی وحی پیغمبر تمہاری طرف بھی کی ہے، اور جس کی نصیحت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی ہے کہ دین کو قائم کرو اور دیکھو اس میں تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے۔ مشرکین کو بات سخت گراں گزرتی ہے جس کی تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ میں پیغمبران الہی کی اصل دعوت کو یکساں قرار دیتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پوری تاریخ بشریت میں پیغمبران الہی کی رسالت کا تسلسل ہے، اور توحید اور یکتا پرستی کی دعوت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور پیغمبر جس چیز کی عوام کو دعوت دیتے ہیں وہ وہی چیز ہے جو گزشتہ پیغمبران الہی لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ وہ سب کے سب اس لیے مبعوث ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو دعوت دیں کہ دین اور خدا کے آئین کو قائم رکھیں، اور اس کے احکام اور دستورات کو جاری کریں، اور اپنی خواہشات سے کہ جو ہوا اور ہوس پر مشتمل ہے سے پرہیز کریں، اور خداوند عالم کے فرمان پر عمل کریں۔ اس آیت کریمہ میں کلمہ دین مفرد کی صورت میں آیا ہے، اور اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ دین الہی کی اساس و بنیاد ایک ہی ہے۔ بہرحال انسانی معاشرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پیغمبران الہی کی شریعت پوری تاریخ انسانیت کے تکامل سے ہم آہنگ ہو تاکہ مرحلے کمال تک پہنچیں۔ دین اسلام آخری دین الہی کے عنوان سے شریعت کو جامع اور مکمل کرنے والا ہے۔ البتہ ایک آفت کے جس سے اکثر ادیان روبرو ہوئے تھے وہ فرقہ گرائی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ دین کے بعض قوانین کو صحیح طرح درک نہ کر سکے، یا اپنے اپنے مزاج اور خواہشات کی بنا پر، یا بعض گروہوں کے بہکانے کی بنا پر دین مبین کو سمجھ نہیں سکے۔ لہذا قرآن کریم اپنی پیروی کرنے والوں کو خبردار کرتا ہے کہ دین میں تفرقہ اور اختلاف کرنے سے پرہیز کریں۔ آیت کریمہ میں جو ایک اور نقطے کی جانب اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کو یکتا پرستی کی دعوت دینا نہایت ہی سخت و دشوار ہے، کیونکہ ان کے وجود کی گہرائیوں میں باطل و شرک آلود افکار راسخ ہو چکے تھے اور توحید کی دعوت ان کے خوف و ہراس اور نگرانی کا باعث ہے۔ آیت کریمہ میں ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے، پیغمبروں کا انتخاب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ خداوند عالم اپنے علم کی بنیاد پر جس کے اندر اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت دیکھتا ہے اسے اس امر کے لیے مبعوث کرتا ہے اور اسے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری سپرد کرتا ہے۔ فطری بات ہے کہ جو بھی خداوند عالم سے لو لگائے گا اس میں الطاف الہی کے حصول کا زمینہ فراہم ہو جائے گا اور وہ نور ہدایت سے بہرہ مند ہوگا۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا محور ایک ہی تھا، یعنی دین خدا کی ترویج اور ہر طرح کے تفرقے اور اختلاف سے پرہیز۔ حضرت نوح جامع شریعت کے سب سے پہلے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع شریعت کے آخری پیغمبر ہیں، اور چونکہ اسلام آخری دین الہی ہے اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی تعلیمات کو شامل کیے ہوئے ہے لہذا جامع اور کامل ترین شریعت ہے۔ اختلاف اور تفرقہ دین کے لیے آفت اور معاشرے میں صحیح تعلیمات دینی کے اجرا میں رکاوٹ ہے۔ پیغمبروں کا انتخاب خدا کے دست قدرت میں ہے اور وہ پاک و شائستہ افراد کو اس منصب کے لیے منتخب کرتا ہے۔ سامعین، آئیے سورہ شورا کی 14ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔
اور ان لوگوں نے آپس میں تفرقہ اسی وقت پیدا کیا ہے جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور یہ صرف آپس کی دشمنی کی بنا پر تھا، اور اگر پروردگار عالم کی طرف سے ایک بات پہلے سے ایک مدت کے لیے طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کی طرف سے سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام پیغمبران الہی لوگوں کو دین میں تفرقہ ڈالنے سے منع کرتے تھے، چونکہ تمام ادیان کے اصول ایک ہی ہیں اور ایک ہی زمانے میں عوام کے درمیان چند دین اور متعدد شریعت ہو یہ عقل و خرد کے منافی ہے۔ جس زمانے میں بھی پیغمبر آئے اس زمانے کے عوام پر واجب تھا کہ اس کی دعوت کو قبول کریں، اور ان کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا کہ ہم گزشتہ پیغمبر کے دین کے پیرو ہیں اور جو لوگ نئے آئین کو قبول کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اگر یہ کلام نئے پیغمبر کی شناخت و معرفت کے ہمراہ ہو تو یہ تعصب و حسد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ غلط نظریہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض ادیان جیسے یہودیت اور عیسائیت کی پیروی کرنے والے کہ جو اسلام کے دامن سے متمسک ہونا چاہتے ہیں تمسک اختیار نہیں کرتے۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان ادیان کے بعض سربراہ و ذمہ دار اس بات کے پیش نظر کہ لوگ ان کے دین پر باقی رہیں، لہذا روزانہ طرح طرح کے ہتھکنڈے اور بالخصوص ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام اور قرآن کریم کی اصل و حقانیت کے بارے میں شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں تاکہ ان کے مذہب کے ماننے والے اسلام کی طرف مائل نہ ہوں اور خداوند عالم کے ماننے والے ایک دین و شریعت کے پابند نہ ہو سکیں۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اگر تمہارے پروردگار کی جانب سے فرمان جاری نہ ہوا ہوتا کہ کفار ایک مدت معین تک کے لیے ہی زندہ و آزاد ہیں تو خدا مند عالم ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا، یعنی اہل باطل کو تباہ و برباد اور حق کی پیروی کرنے والوں کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتا۔ آیت کریمہ کے آخر میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جنہیں آسمانی کتابوں کا وارث بنایا گیا ہے اور حق کے بارے میں شک و تردید میں پڑ گئے ہیں اور ایمان نہیں لائے ہیں، چونکہ ان کے شک کا منشا ہٹ درمی اور سوئے زن ہے جو کبھی بھی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین خدا ایک ہے اور ادیان کے درمیان تفرقہ و اختلاف ڈالنے کا منشا حسد، تعصب اور عداوت جیسے عوامل کار فرما ہیں۔ تمام ادیان کے علماء اور دانشوروں کا فریضہ ہے کہ تمام ادیان کی پیروی کرنے والوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ خود ہی تفرقے کا باعث بن جائیں۔ گناہگاروں اور خطاکاروں کو مہلت دینا سنت الہیہ میں سے ایک سنت ہے۔ شک اگر فطری ہو تو انسانی تحقیق و جستجو کر کے اس سے رہائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ شک ہر دھرمی اور سوئے زن کی بنیاد پر ہوگا تو انسان کو حقائق کو درکنے اور اسے قبول کرنے سے روک دے گا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین، آپ پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ وطن امروز کی سرخی ہے، ٹائٹینک، ٹرمپ کی منحوس حکومت کا خاتمہ، بائیڈن کی مجبور حکومت کا آغاز۔ روزنامہ شہروند نے سرخی لگائی ہے، بال واشنگٹن کے کورٹ میں ہے، ٹرمپ مر گئے اور ایٹمی معاہدہ زندہ ہے، روحانی۔ جبکہ روزنامہ نیو یارک ٹائمز کی سرخی ہے، شمالی اور جنوبی امریکہ میں ویکسین کی ترسیل میں تاخیر، ہزاروں لوگ پریشان۔ حوصلہ میں اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جامع جم نے سرخی لگائی ہے، کابل اور خلیل زاد کا ڈرانا خواب۔ اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے، افغانستان کے امور کے ماہر محمد حسین جعفریان نے اخبار کے ادارے میں لکھا ہے کہ ٹرمپ اس جادوگر کی طرح تھے جو اپنے شو کے آخر میں جب لوگ کسی بہت بڑے جادو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی ٹوپی سے ایک خرگوش نکال کر چلا جاتا ہے۔ جادو کا آغاز شمالی کوریا سے ہوا، ناکام رہا۔ تہران پر جادو کی چھڑی چلانے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ افغانستان کے جادو میں ظلم خلیل زاد کو اسٹیج پر بلا کر ان کا سہارا لیا۔ دونوں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ وہی دو اشرا قبل کا طالبان ہے۔ طالبان نے پوائنٹس لے لیے، لیکن سب کچھ امریکی انتخابات کے نتیجے پر چھوڑ دیا۔ طالبان نے اور حکومت کے نمائندوں نے گفتگو تو شروع کر دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ طالبان نے اپنے پرتشدد اقدامات میں اضافہ کر کے موقع گنوا دیا ہے۔ جو بائیڈن کے مکمل طور پر حالات سنبھالنے تک یہ صورتحال جاری رہے گی۔ افغان صدر اور ان کی ٹیم کی سب سے بڑی غلطی شاید یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر اپنے مغربی حامیوں اور بالخصوص امریکہ پر بھروسہ کر ڈالا۔ جس وقت ظلم خلیل زاد طالبان سے ڈیل کر رہے تھے، اگر اشرف غنی چین اور روس کا سہارا لے کر امریکہ پر دباؤ برقرار رکھتے تو شاید اس طرح انہیں امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈالنا نہ پڑتا۔ اگر بائیڈن طالبان کے نمائندے سے ٹرمپ کے معاہدے کے پابند رہے تو افغان صدارتی دفتر کا کام تمام ہو جائے گا، طالبان کی توقع کے عین مطابق۔ اور سامن، روزنامہ رائے الیوم نے لکھا ہے، بائیڈن کی تقریر اتنی معمولی اور نا امیدی پر مبنی کیوں تھی، کسی اور راستے سے ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کا کیا مطلب؟ عبدالباری اطوان۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ جو بائیڈن کی افتتاحی تقریب ڈھیلی بھی تھی اور اس سے امریکہ کے بحران اور بائیڈن کی جانب سے اس کے اعتراف کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں آنے والے چیلنج اتنے بڑے ہیں کہ نئے امریکی صدر نے اس چھپی خانہ جنگی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھل کر کہا کہ اس دراڑ کو بھرنا ہوگا۔ ٹرمپ کا 4 سالہ دور صدارت امریکی سلطنت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوا اور اس کا اختتام امریکی سامراج کے سقوط کی ابتدا ہے، وہ سقوط جو لوگوں کے تصور سے کہیں تیز ہوگا۔ بڑی بڑی سلطنتیں بھی اسی طرح گری ہیں، جب اندرونی شکست ہوتی ہے تو پورا ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ بائیڈن مزاحمت تو کر سکتے ہیں لیکن اسے روک نہیں سکتے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت سے لوٹ کر آئیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی کی تشکیل دے کر تمام سفید فام، سیاہ فام مخالف دہنے بازو، نسل پرست انتہا پسندوں کی امنگوں کو لے کر آنے کا پلان بنا رہے ہیں، 7.5 کروڑ ووٹ کی ضمانت کے ساتھ۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں۔ پاکستان کا شاہین 3 میزائل کا کامیاب تجربہ، ISPR۔ روزنامہ نوائے وقت۔ ابتدائی طور پر کورونا ویکسین کی 2 کروڑ خوراکیں حاصل کی جائیں گی، ڈاکٹر فیصل۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا۔ ہوئی پیش رفت، پھر ہوگی بات چیت، حکومت کی تجاویز پر کسان غور کریں گے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، آؤ پاکستان کو لوٹیں، انصار عباسی کا مضمون۔ اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، حکمران ہوں یا عوام، جیسے جسے موقع ملتا ہے وہ اسے لوٹے جا رہا ہے۔ ویسے تو سیاستدانوں کو عمومی طور پر اس سلسلے میں ہم نشانہ بناتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس طرف دیکھیں سب پاکستان کو کسی نہ کسی انداز میں لوٹ رہے ہیں۔ آفتاب احمد شیرپاؤ کا پیسہ پکڑا گیا تو مشرف اور نیب نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی، پکڑنا تو صرف نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور زرداری کو ہے۔ شیرپاؤ کو مشرف نے اپنے ساتھ ملا لیا اور یوں نیب نے ان کی فائل بند کر دی۔ شریف فیملی کو معاہدے کے تحت 10 سال کے لیے سعودی عرب بھجوا دیا تو ان کی بھی فائلیں نیب نے سرد خانے میں ڈال دیں۔ بے نظیر بھٹو مرحومہ اور آصف زرداری صاحب کے خلاف جب کرپشن کیس ثابت ہو چکے اور سزا دینے کے قریب پہنچ چکے تو پھر مشرف نے بے نظیر مرحومہ کے ساتھ NRO سائن کر لیا۔ موجودہ براڈ شیٹ اسکینڈل پر حکومت اگر سیاست کرنے کی بجائے ایک غیر جانبدارانہ اور فیئر انکوائری کرا دے اور اس اسکینڈل کے تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے نہ صرف نقائص، غلطیوں اور جرائم کو سامنے لائے بلکہ ذمہ داروں کا تعین کرتے ہوئے یہ بھی تجویز دے کہ سسٹم میں کون کون سی خرابیاں ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے، تو پاکستان کو اس بے دردی سے لوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور روزنامہ سیاست نے لکھا ہے، خفیہ اطلاعات کے لیک ہونے پر وزیر اعظم مودی کو وضاحت پیش کرنی چاہیے کانگریس۔ کانگریس نے بالا کوٹ ہوائی حملے کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے اس پورے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کو ملک کے وقار پر لگے یہ داغ دھونے کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق مرکزی وزراء نے بدھ کو کانگریس ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ صحافی ارنب گوسوامی اور BARC نجی نیوز چینلز کی ریگولیٹری اتھارٹی BARC کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر پارتھیو داس گپتا کے درمیان بالا کوٹ ہوائی حملے کے سلسلے میں جو وائٹس ایپ چیٹ سامنے آئے ہیں وہ قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور اس پورے معاملے کی فوری جانچ ہونی چاہیے۔ پارٹی رہنماؤں نے کہا تھا کہ بالا کوٹ ہوائی حملے کے بارے میں کسی صحافی کو جاننا غیر معمولی بات تھی۔ کسی بھی فوجی کارروائی کے بارے میں اطلاعات انتہائی خفیہ ہوتی ہیں اور صرف 5 افراد ہی، جن میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، ایئر فورس کے چیف اور قومی سلامتی کے مشیر واقف ہوتے ہیں. ان پانچ افراد کے علاوہ ان اطلاعات کا افشا کرنا سنگین جرم ہے. اور سامعین, اب اس حصے میں ہم نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تسنیم نیوز, ٹرمپ سے پہلے بھی امریکہ عراق اور ویتنام پر حملے جیسے جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے. وزیر خارجہ کے ترجمان خطیب زادہ. ارنا نیوز, صرف دنیا کی آدھی فیصد آبادی کے لیے کرونا ویکسین بنی ہے, نائب وزیر صحت حریر جی. اور فارس نیوز, بائیڈن نے پہلا صدارتی حکم جاری کر دیا, مسلمانوں کے سفر پر پابندی منسوخ, پیرس معاہدے میں واپسی. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام دریچے. سماعت فرمائیے. سامعین, ہم پروگرام دریچے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم امریکی کانگریس پر ہونے والے حملے کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. چھ جنوری کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس پر حملہ کیا گیا, جس کی بنا پر ایک بار پھر امریکہ میں جمہوریت اور اس کی بنیادوں کی کمزوری کا مسئلہ کھل کر سامنے آ گیا. امریکہ کے بعض مفکرین اور سیاستدانوں نے امریکی صدر کے مشتعل حامیوں کی جانب سے کانگریس پر حملے کو امریکہ میں جمہوریت کی کمزوری اور زوال کی علامت قرار دیا ہے. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اس اقدام کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا. انہوں نے 6 جنوری کو کانگریس پر حملے سے کچھ دیر بعد ٹی وی سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جمہوریت پر ایسا حملہ کیا گیا ہے جس کی عصر حاضر میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ آزادی کے گہوارے یعنی کانگریس پر حملہ ہے. یہ کانگریس کے ان ممبران اور پولیس اہلکاروں پر حملہ ہے جنہوں نے ان کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے. کانگریس پر حملے کے وقت سن 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کی توثیق کے لیے بلائے جانے والے مشترکہ اجلاس کی سربراہی کرنے والے امریکہ کے نائب صدر اور سینٹ کے سربراہ مائیک پینس نے بھی اس دن کو امریکی تاریخ میں یوم سیاہ سے تعبیر کیا ہے, اور تاکید کی ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی آئین کے دفاع کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد کے دنوں میں دوسری سیاسی شخصیات اور نامہ نگاروں نے بھی اپنے اپنے الفاظ میں کانگریس پر حملے کو امریکی جمہوریت پر حملہ قرار دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 6 جنوری کا واقعہ کہ جسے جمہوریت پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے, ایک دن, ایک سال, حتیٰ 4 سال کا مسئلہ نہیں ہے. ڈیموکریٹس اور ٹرمپ پر تنقید کرنے والے بعض ریپبلکنز نے امریکی جمہوریت پر حملے کا ذمہ دار ملک کے موجودہ صدر کو قرار دینے کی کوشش کی ہے. البتہ ٹرمپ نے حالیہ 4 برسوں کے دوران اقتدار پر قابض رہنے اور اپنے حریفوں کو میدان سے نکال باہر کرنے کے لیے کسی بھی کوشش, حتیٰ امریکہ میں جمہوریت کی بنیادیں کھوکھلی کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. مثلا ٹرمپ نے امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخابات کو بدترین دھاندلی زدہ الیکشن سے تعبیر کیا, ڈیموکریٹس کو ملک کا غدار کہا اور ذرائع ابلاغ کی خبروں کو فیک نیوز کا نام دیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ سڑکوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے انتخابی نتائج کو تبدیل کر دیں. انہوں نے امریکہ میں اس ادارت کا عہدہ مستقل کرنے اور قانون سے بالاتر اختیارات کے حصول کی باتیں بھی کیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ انتہا پسند گروہوں نے ٹرمپ کی حمایت کے ذریعے امریکہ کے جمہوری اداروں کے خلاف بیان بازی کی اور ان کو اپنے حملوں کا نشانہ بھی بنایا۔ اس کی تازہ ترین مثال کانگریس پر حملہ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں جمہوریت کے زوال کا آغاز سن 2017 میں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے داخلے سے ہوا ہو، بلکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سن 1776 عیسوی میں امریکہ کی خود مختاری سے پہلے برطانیہ کی 13 آبادیات میں بھی، کہ جو بعد میں ایک نیا ملک بن گئیں، جمہوریت بہت کمزور اور متزلزل تھی۔ اگرچہ ان آبادیات میں آئین، پارلیمنٹ اور انتخابات جیسے جمہوری ادارے موجود تھے اور جمہوری اقدامات انجام پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جمہوریت بہت کم مالدار سفید فاموں تک محدود تھی۔ اس زمانے میں امریکہ کی مقامی آبادی یعنی ریڈ انڈینز، غلاموں، غریب سفید فاموں اور خواتین کے لیے جمہوریت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس کی تشکیل اور اس میں جمہوری سیاسی نظام کی برقراری کے آغاز سے ہی امریکہ میں ڈیموکریسی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ 19ویں صدی کے سارے عرصے کے دوران امریکہ میں قائم جمہوری حکومت میں پائی جانے والی وسیع بدعنوانی کی وجہ سے امریکہ میں جمہوریت اپنے ابتدائی ایام سے ہی کمزور ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ غلامی کا سلسلہ بھی بدترین طریقے کے ساتھ جاری رہا، جس سے نجات پانے کے لیے اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور کم از کم 600,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اگرچہ خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد کئی ملین غلام آزاد ہوئے، لیکن نسل پرستی پر مبنی نظام وجود میں آیا، اور پھر کوکلاس کلان جیسے تشدد پسند گروہوں کے وجود میں آنے کے بعد جمہوریت اور انسانی حقوق کو بری طرح پامال کیا گیا۔ 20ویں صدی شروع ہوتے ہی سابقہ دو اسباب میں ایک اور عنصر بھی شامل ہو گیا۔ سابقہ دو عناصر سے ہماری مراد حکومت کے اختیارات میں بے تحاشا اضافہ اور نسل پرستانہ سوچ ہے، جن کی بنا پر امریکہ میں جمہوریت کمزور ہوئی، اور تیسرا سبب سرحدوں سے باہر اپنی بالادستی قائم کرنے سے عبارت تھا۔ 19ویں صدی کے اختتام تک امریکہ کو ایک جمہوری ملک کے طور پر پہچانا جاتا تھا، لیکن 20ویں صدی شروع ہونے کے بعد امریکہ عالمی بادشاہت قائم کرنے کے راستے پر چل پڑا۔ 20ویں صدی کے پہلے 50 برسوں کے دوران امریکہ میں اپنی بادشاہت کو مستحکم کیا، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد اس نے عالمی بادشاہت قائم کر لی۔ امریکہ کے ایک جمہوری حکومت سے بادشاہت میں تبدیل ہونے کی وجہ سے جمہوری ادارے اور سمبل، مثلا انتخابی نظام، پارلیمنٹ اور جماعتوں وغیرہ پر بین الاقوامی سرمایہ داروں اور مہم جوئی کرنے والوں کی فوج اور مداخلت کرنے والی حکومت کا کنٹرول ہو گیا، جس کے نتیجے میں ڈیپ اسٹیٹ معرض وجود میں آ گئی۔ یہ حکومت منچے ہوئے سیاستدانوں، فوجیوں اور وال اسٹریٹ کے با اثر افراد پر مشتمل تھی۔ اس حکومت نے امریکہ پر اپنی مالی اجارہ داری قائم کر لی، اور سیاستدانوں کو بے تحاشا دولت سے نوازنے کے ذریعے کانگریس اور وائٹ ہاؤس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس اس ڈیپ اسٹیٹ کے مفادات کو مد نظر رکھ کر قانون بناتی، اور وائٹ ہاؤس ان قوانین کو عملی جامہ پہناتا۔ امریکہ کے سابق صدر ابراہیم لنکن کے بقول طے یہ تھا کہ عوام پر عوام کی حکومت قائم کی جائے گی، لیکن یہ غریبوں پر امرا کی حکومت میں تبدیل ہو گئی اور ان کے مفادات کے لیے کام کرنے لگی۔ البتہ امریکہ میں حالی عاشوں کے دوران اس حکومت کے مقابلے اور جمہوریت کے دفاع کے لیے مختلف تحریکیں چلیں، جن میں سول رائٹس موومنٹ، فیمنزم، اقتصادی انصاف کی تحریک اور حال ہی میں چلنے والی بلیک لائیوز میٹر کی تحریک شامل ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ میں سیاسی و اقتصادی آمریت کا حامی گروہ ہی مضبوط ہوا اور اس نے اقتدار کے تمام ذرائع کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اب وہ عوام کی مرضی کے برخلاف حکومت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات امریکہ کی سیاسی اور سماجی تاریخ سے میل نہیں کھاتی کہ 6 جنوری 2021 میں کانگریس پر ہونے والا حملہ جمہوریت پر حملے کے مترادف ہے۔ اگر امریکی جمہوریت پر حملے کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرنا ہو تو بہت پیچھے جانا پڑے گا اور اس زمانے کی کوئی تاریخ مقرر کرنا ہوگی جب اس ملک کے دھوکے باز اور لالچی سرمایہ دار امریکی انقلاب کے اہداف، آزادی کے اعلامیے اور اس ملک کے آئین کو پامال کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں ایسا ملک وجود میں آیا جو اپنی سرزمین کے اندر بھی اور دوسرے ممالک میں بھی جمہوری اقدار کا مقابلہ کر رہا ہے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی کے ساتھ ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ تہا شمیم حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 پروگراموں میں ہم نے 10ویں اور 11ویں ہجری قمری کے شاعر، لغت نگار اور بایوگرافر تقی الدین اوہدی بلیانی کے بارے میں آرائز پیش کی تھیں، اور آج بھی ہم انہی کے بارے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ تقی الدین محمد اوہدی دقاقی بلیانی کازرونی 3 محرم 973 ہجری قمری کو شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مشہور خاندان بلیانی سے تھا۔ اس خاندان کے سبھی افراد اولیاء و مشائخ اہل طریقت و عرفان تھے۔ اوہدی نے اس دور کے مروجہ علوم جیسے صرف و نحو، منطق، ریاضی اور قرآن کو 12 سال کی عمر میں سیکھ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد حکمت و اخلاق کی تعلیم حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کا کچھ حصہ یزد اور شیراز میں اس دور کے بزرگ علماء کے پاس تحصیل علم میں گزار دیا، اور انہی ایام میں انہوں نے عرفان و تصوف کی وادی میں قدم رکھا۔ اس بکوں پر شاہ عباس صفوی کی کامیابی کے ایک جشن میں اوہدی نے جو ایک رباعی پیش کی، ان کو وہیں سے شاہ پسند کا لقب مل گیا۔ اوہدی نے سن 1014 ہجری قمری کے اواخر میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ہندوستان کے سفر کا ارادہ کر لیا۔ اس سفر میں فارسی دانوں اور شعرا کے گروپ کے ہمراہ اوہدی شیراز، کرمان اور قندھار کے راستے سے ہوتے ہوئے لاہور گئے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام اور ان کی وفات کے بارے میں صحیح معلومات دسترس میں نہیں ہیں۔ تاہم یہ امر مسلم ہے کہ اوہدی 1038 یا 1039 ہجری قمری تک باقاعدہ حیات رہے، کیونکہ ان برسوں کے ان کے اشعار موجود ہیں۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ تقی الدین اوہدی کی اہم ترین اور گراں بہا کتاب تذکرہ عرفات العاشقین و عرسات العارفین ہے کہ جو محققین کے درمیان عام شخصیات کی سوانح حیات پر مشتمل ایک اہم کتاب ہے۔ 8 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب فارسی کی ایک عظیم اور اہم ترین کتاب ہے کہ جو 1022 سے 1024 کے برسوں کے دوران لکھی گئی۔ عرفات العاشقین میں بہت سی اہم شخصیات کے احوال اور سوان عمری بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب میں فارسی ادب کے ابتدائی ادوار کے 3400 سے زیادہ فارسی شعرا کے منتخب اشعار اور اقتباسات اور ان کی تاریخ مرتب کی گئی ہے۔ عرفات العاشقین کا طرز تحریر مکمل طور پر یکساں نہیں ہے، بلکہ اس کے بعض حصے ان کے طرز تحریر سے مختلف نظر آتے ہیں۔ تقی الدین اوہدی کی باقی ماندہ یادگار کتابوں میں سے ایک ان کی گرانبہا لغت ہے کہ جس کا نام سرمۂ سلیمانی ہے۔ انواع اقسام کی فارسی نثر میں سے ایک کے جسے بہت زیادہ رواج حاصل ہوا وہ لغت نویسی ہے۔ اس قسم کے نثر کے آثار 11ویں ہجری قمری اور اس کے بعد کے زمانوں میں ضرورت کے طور پر وجود میں آئے اور مسلسل ان کو فروغ بھی حاصل ہوا۔ درحقیقت آذربائیجان اور ایران کے مغربی علاقوں کے شاعروں اور قلمکاروں کو 5ویں صدی میں جس کی ضرورت تھی، بعد کے ادوار میں اس ضرورت کو غیر فارسی زبان کے ادیبوں نے بھی محسوس کیا۔ ہندوستان 10ویں اور 11ویں ہجری قمری اور اس کے بعد کے عرصے میں فارسی ادب کا گہوارہ شمار ہوتا تھا۔ ہزاروں شعرا اور مصنفین متعدد درباروں میں جمع ہوتے اور تاریخ لکھتے تھے، اشعار کہتے تھے اور مختلف علوم میں قلم فرسائی کرتے تھے۔ بہت سی مخصوص کتابوں اور شعری دیوانوں کی اصطلاحات اور لغات سے ادب کے بہت سے دوستوں کی ناشنائی کے سبب لغت کی کتابوں کا وجود کہ جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے ایک ناگزیر امر تھا۔ شاید اس دور میں 11ویں صدی کو اس ضرورت کے عروج کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں لغت کے فن میں بہت سی کتابیں ایران اور ہندوستان میں بھی لکھی گئیں کہ جن میں سے معروف ترین عبارت ہیں فرہنگ جہانگیری، محمد قاسم کاشانی متخلص بے سروری کی، مجمع الفرس، فرہنگ رشیدی، فرہنگ جعفری، سرمہ سلیمانی اور سب سے معروف برہان قاطع تھی۔ فرہنگ نویسی کی اہم شاخوں میں سے ایک فارسی سے فارسی کی لغتیں ہیں کہ جو دو لسانی یا کثیر لسانی ثقافتوں کے ساتھ ہیں۔ ان لغات کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ کلمات اور تحریروں کے نقل کرنے میں بہت زیادہ غلطیاں انجام پائی ہیں، تاہم اس مسئلے سے ان لغتوں کی ساکھ پر اثر نہیں پڑا ہے اور ان کے اعتبار میں کمی نہیں آئی ہے۔ ابتدا میں فرہنگ نویسوں نے اسدی کی لغت فرس کی صرف تقلید کی اور ان کا کام بہت زیادہ حد تک اسی کی نقل کرنا یا ایسے متعدد نسخوں سے نقل اتارنا تھا کہ جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رد و بدل انجام پائی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسدی کی لغت فرس کی پیروی میں بہت سے لغت نامے لکھے گئے جو بعد کے ادبا کی دسترس میں قرار پائے۔ ان لغتوں میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ ماضی کی غلطیوں کی تکرار کے ساتھ ہی عام طور پر بعض اصطلاحات کے لکھنے کے طریقہ کار میں ہیں۔ ایسے اصطلاحات کے جس نے یا تو خود ان کے اکثر کلمات اور الفاظ کو انحراف سے دوچار کیا اور یا پھر اس کی تفصیل میں جس بیت یا شعر کو ذکر کیا ہے وہ غلط تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لغتوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی عام طور پر لغات دو اہم حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک وہ تھیں کہ جن میں شعروں کو بطور مثال پیش کیا گیا تھا اور دوسرے ایسی لغات تھیں کہ جن میں صرف الفاظ کے عناوین کا ذکر کے ساتھ ہی ان کے متعدد معانی کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا تھا۔ ان دو لغتوں کے درمیان فطری طور پر پہلے قسم کی لغات کہ جن میں شعروں کو بطور مثال پیش کیا جاتا تھا وہ زیادہ معتبر اور پربار تھیں۔ فرہنگ جہانگیری اور رشیدی اور سروری کی مجمع الفرس ان جملہ لغتوں میں سے تھیں کہ جن میں اشعار کو مثال طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے قسم کی لغتوں میں کہ جو دوسرے درجے کی تھیں اور ان میں شاہد مثال کے طور پر اشعار ذکر نہیں کیے جاتے تھے، مؤلف نے بہت کم ہی اس کا تجزیہ و تحلیل کیا ہے۔ فرہنگ جعفری، سرمہ سلیمانی اور برہان قاطع کا شمار انہی لغتوں میں ہوتا ہے۔ ایسی لغتوں کی تصحیح کا کام کہ جن میں شعروں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے ان لغتوں سے بہت زیادہ دشوار ہے کہ جن میں اشعار بطور مثال پیش نہیں کیے گئے ہیں۔ اس قسم کی لغتوں میں تصحیح کرنے والوں کو مختلف تحریفوں اور بے بنیاد تعبیروں اور جعلی الفاظ کا سامنا ہوتا ہے۔ تصحیح کرنے والوں کو چاہیے کہ ان تمام الفاظ کو پہچانیں اور مخاطب کو متعارف کرائیں اور اپنی باتوں کے اس بات کے لیے ممکنہ حد تک ماضی کے مصنفین کی کتابوں سے شواہد اور مثالوں کو خواہ نظم ہو یا نثر میں بیان کریں۔ تقی الدین اوہدی نے کتاب سرمۂ سلیمانی 11ویں ہجری قمری کے اوائل میں لکھی۔ انہوں نے کتاب کے مقدمے میں کہا ہے کہ ہم نے لغت کے بارے میں جو مختلف کتابیں مشروح طور پر لکھی گئی ہیں ان سب کو پڑھا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی کتاب تحریر کریں کہ جو مشکل الفاظ اور لغات اور فارسی کے غیر روایتی الفاظ پر مشتمل ہو تاکہ اس کے مختصر ہونے کے ساتھ ہی وہ حشو و زوائد سے آری ہو۔ سرمۂ سلیمانی فارسی سے فارسی لغت نامہ ہے جس میں شاہد مثال کے طور پر اشعار کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اور اس میں صرف الفاظ کے معانی اور ان الفاظ کی وضاحت پیش کی گئی ہے۔ الفاظ کی ترتیب پہلے اور آخری حرف کے مطابق ہے اور 32 حروف کی ہے۔ لغات اور الفاظ کی تعداد کی جن کا اس کتاب میں معنی کیا گیا ہے 5850 ہیں۔ ان الفاظ میں غیر معمولی فارسی الفاظ اور اصطلاحات شامل ہیں کہ جو ابتدائی صدیوں کے متون میں فارسی نظم و نثر میں استعمال کی جاتی تھیں اور زیادہ تر بعد میں فراموش ہو گئیں۔ ان میں بعض اشخاص کے نام، مقامات، دریا، پہاڑ، شہر، جڑی بوٹیاں اور بعض اصطلاحات اور ترکیبات شامل تھیں۔ مؤلف نے ہر لفظ کے لیے مختلف معانی ذکر کرنے اور مختلف وجوہات کو جو خود ایک لغت بن گئی ہے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی طرح ان میں سے مختلف الفاظ کے تلفظ اور ان کے مترادفات کو لفظ کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ سرمۂ سلیمانی لغت میں اوہدی نے فارسی الفاظ کے علاوہ عربی، ہندی، ترکی، قدیم یونانی اور کچھ مجہول الفاظ کو شامل کیا ہے کہ جو اوہدی کی نظر میں سب کے سب فارسی الفاظ ہیں۔ سرمۂ سلیمانی گرابہا لغت برہان قاطع کا ایک اہم ترین ماخذ و منبع ہے کہ جسے محمد حسین بن خلف تبریزی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک اور ایرانی شخصیت کے بارے میں عرائض لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔